أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. حاضرین محترم، مرنا میری عبادتیں سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہمیں اسی کام کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. بلا شک و شبہ ہم کچھ کام انجام دیتے ہیں، بعض تو عادتاً کام کرتے ہیں اور کچھ عبادت ہے. وہ دو چیزیں ہیں، عادت اور عبادت. عادت کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی روز مرہ جن کاموں کو انجام دیتا ہے، مثلا کھانا پینا، گھریلو اپنے امور انجام دینا، یہ عام طور پر عادتاً ہم انجام دیتے ہیں. لیکن اگر انہی امور کو سنت طریقے پر ادا کر دیا جائے تو یہ عادت عبادت بن جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جن کاموں کو دنیا سمجھ کر انجام دیتے ہیں، اگر اپنا زاویہ نگاہ تبدیل کر لیں اور سنت طریقے پر ان کو انجام دیں، تو وہی کام جو ہم نے کرنے ہی ہیں، عادتاً کرنے ہیں، تو اگر سنت طریقے پر ان کاموں کو انجام دے لیں تو وہ کام جو عادتاً ہیں وہ عبادت میں تبدیل ہو جائیں گے. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دنیا ساری کی ساری دین بن سکتی ہے. تو یہ بہت سستا سودا ہے کہ آدمی کی دنیا ساری کی ساری دین بن جائے. اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات نیت کی خرابی کی بنا پر دین کو ہم دنیا بنا لیتے ہیں. یہ بڑا مہنگا سودا ہے. اس لیے سستا سودا یہ ہے جس نے ہمیں اجر و ثواب دی ہے کہ ہم اپنی دنیا کو دین بنا دیں، اپنی عادت کو عبادت میں تبدیل کر لیں، اور وہ امور جو عادتاً انجام دیتے ہیں ان کاموں کو لوجہ اللہ ہم کریں، سنت طریقے کے مطابق کریں، تو انشاءاللہ وہ ہماری عادت عبادت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ آسان ترین راستہ ہے دین. صرف تھوڑا اس کی توجہ کی ضرورت. اب آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب، کہ مسواک کرنا منہ کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا بھی ذریعہ ہے. یعنی اس میں دونوں پہلو ہیں. ہماری نیت اگر مسواک کرنے سے صرف یہ ہے کہ ہمارے دانت صاف ہو جائیں، منہ سے بدبو نہ آئے، تو یہ وہ کام ہے جو ہم عادتاً روز کرتے ہیں، صبح بھی کرتے ہیں، شام بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سمجھ کر اس کام کو کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کثرت سے استعمال فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک فرماتے، صبح کے وقت مسواک فرماتے، نمازوں کے اوقات میں مسواک فرماتے، سونے لگتے ہوئے مسواک فرماتے. اب اندازہ لگے کس قدر مسواک فرماتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب یہ بتائیے کہ آپ اتنی کثرت سے مسواک کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور انہیں بو سے رخت نفرت ہے، اس لیے میں مسواک بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں تاکہ جن چیزوں سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ کام میں نہ کروں، بلکہ خوشبو جو ہے وہ میرے منہ سے آئے. تو دیکھیے، دنیا کا پہلو بھی ہے، لیکن ایجا سے بچانے کا پہلو بھی، یہ بھی دین بن جاتا ہے. تو بہر ایک اس سے ہی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ مسواک فرماتے تھے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث شریف میں، کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت تھا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھا، ان کے ہاتھ میں مسواک کی طرف، مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے. تو اور راز صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے کچل کر نرم کیا اور پھر وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک دی. یعنی بالکل آخری وقت. آپ دیکھیے جو کام ہماری دنیا ہے عادتاً ہے ہم کرتے ہیں, اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر انجام دیں تو یہی دنیا ہماری دین بن جائے. ہم میں سے ایسے افغان صاف کرتا ہے, لیکن اگر اس نیت سے ہم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا حکم دیا ہے, دانت صاف رکھنے کا حکم دیا ہے اور مسواک کرنے کا حکم دیا ہے, تو اب چاہے صبح و شام ہم برش کر لیں لیکن باقی اوقات میں, نمازوں کے اوقات میں خاص طور پر مسواک کریں اور اس میں نیت یہی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسندیدہ تھی. اور مسواک تو خیر بظاہر ایک عبادت نظر آتی ہے کہ ہم نماز کے وقت کرتے ہیں, وضو میں کرتے ہیں. اس سے ہٹ کر ایک اور بات عرض کروں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے وفی بضع احدکم صدقہ, کہ تم میں سے ہر ایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا اتی احدنا شہوت, ہوں ہم میں سے کوئی شخص شہوت پوری کرنے کے لیے آتا ہے اپنے اہل کے پاس اور بولا ہوں اجر, اس میں اس کا اجر ہے؟ یہ کیسے؟ یعنی ہم تو اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں, خواہش پوری کر رہے ہیں اور اس پہ بھی اجر و صدقہ ہے. فرمایا کہ ہاں اگر گناہ کے راستے میں یہ کام کرتا تو بتاؤ گناہ ہوتا کہ نہیں, اس پانی کو حرام ضائع کرتا, ناجائز جگہ پر کرتا تو پھر حرام ہوتا کہ نہیں, تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. لہذا جب آدمی اپنے اہل کے پاس آ رہا ہے اور نیت یہ ہے گناہ سے بچنے کا ذریعہ, تو دیکھیے اس میں بھی صدقہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے اور کیا ہماری دنیا دینوں, یہ ایک ایسا کام ہے کہ بظاہر ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس میں شاید کوئی ثواب نہیں, لیکن جائز جگہ پر حلال طریقے سے جب آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے اب تو اس وقت یہ عمل کرنا بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. اب بتائیے ہمارے دین میں کتنی آسانی ہے, کتنی سہولت ہے کہ وہ کام جو ایک انسان عادتاً کر رہا ہے اپنی شہوت کے لیے بظاہر کر رہا ہے, لیکن اگر اس میں نیت یہ کر لے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں گناہوں سے بچوں گا, حرام سے بچوں گا, تو انشاءاللہ اس میں بھی اجر اور صدقہ ہے اس کے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے عادتاً جو کام ہم انجام دیتے ہیں اپنے, وہ کام ہمارے دین بن جاتے ہیں جب ہم اس کا زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے, ایک شخص عیادت کے لیے آتا ہے, عیادت کے لیے جب آیا اور پھر اس کے بعد واپس جانے لگا تو جیسے ہی وہ دور گیا حضرت عمر فاروق کی اس پر نظر پڑی اور کسی نے کہا کہ اس کو ذرا واپس بلواؤ. اس شخص کو واپس بلایا تو آپ نے فرمایا یا اخی ارفع ثوبک, اے میرے بھائی اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا لے, اس کا ازار اس کی چادر نیچے لٹکی ہوئی تھی. اور آپ نے فرمایا کہ انقالی صوبت, یہ تیرے کپڑے کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے کہ کپڑے خراب نہیں ہوں گے, اور دوسرے فرمایا کہ ارض علی رب, تیرے رب کے راضی ہونے کے بھی مقام. وہ یا دونوں پہلو ذکر کر دیے کہ دیکھو کپڑے کی بھی صفائی ہے کہ کپڑے اوپر رکھو. جن لوگوں کے کپڑے لٹکے رہتے ہیں, اب وہ شلوار ہے تب چادر ہے تب گناہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تین اشخاص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی, انہی میں سے ایک شخص ہوا ہے جو مسبل ازار ہے, یعنی اپنی چادر کو یا شلوار کو لٹکانے والا, مسبل ازار اپنی چادر یا شلوار کو لٹکانے والا. اس سے مراد اس وقت جب آدمی کھڑا ہو یا چل رہا ہو, دونوں صورتوں میں تخنے سے نیچے شلوار نہیں ہونی چاہیے, پاجامہ نہیں ہونا چاہیے, پینٹ نیچی نہیں ہونی چاہیے, اسی طریقے سے چادر دھوتی جو بھی باندھی تھی وہ بھی نیچے نہ ہو, یعنی تخنے ڈھکے ہوئے نہ ہو. یہ اس کپڑے کے لیے حکم ہے جو اوپر سے نیچے کو آ رہا ہو, لیکن اگر کسی نے جرابے پہنی ہوئی ہیں تو لازم ہے تو اس وقت تخنے چھپ جائیں گے, لیکن اس کا یہ حکم نہیں ہے, اس پہ چھپانے میں کوئی حرج نہیں. ازار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے کو آ رہا ہو, تو آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ قیامت کی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جو شخص اپنی چادر اپنی شلوار اپنے ازار وہ نیچے کرتا ہو, ٹخنوں سے نیچے رکھاتا ہو. تو دیکھیے اس میں دونوں پہلو ہیں بھائی, کپڑا تو صاف ہو گئی ہوگا لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رضوان بھی حاصل ہو جائے گی. تو یہ وہ کام ہے جو ہم عادتاً کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا زاویہ نگاہ بدل دینے سے کہ ہماری دنیا دین بن جائے گی. کتنی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے. اب آدمی کی اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو اس کی عادت ڈالے آہستہ آہستہ, وہی کام جو دنیا کا دین بن جائے. اور وہ مثال تو مشہور ہے جو آپ سن چکے ہیں بار بار, ایک شخص نے مکان بنایا, کسی بزرگ کو افتتاح کرانے کے لیے گھر میں لایا, دیکھ کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو کہا کہ بھئی یہ کھڑکی تم نے یہاں پر کیوں لگوائی ہے؟ کہا کہ اس سے ہوا آئے گی, روشن دان ہے. فرمایا کہ دیکھو ہوا آنے کے لیے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں, ہوا تو خود بخود آئے گی تم نیت کرو یا نہ کرو, لیکن اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ یہاں اذان کی آواز آئے گی تو تم اجر و ثواب ملتا, یہ تمہاری دنیا دین بن جاتی. تو بظاہر تو ہم کھڑکی لگوا رہے ہیں ہوا کے لیے, لیکن اگر اس میں نیت یہ ہو کہ اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو خود بخود آئے گی بھائی, تم نیت نہ بھی کرو تب بھی آئے گی. اس لیے کیوں نہ آدمی وہ کام کرے کہ جس سے دنیا دین بن جائے. آج اللہ تعالیٰ معاف کریں, ہم اپنے دین کو دنیا بنا دیتے ہیں, اچھے خاصے دین پر چلتے ہیں لیکن نیت کی خرابی کی بنا پر اپنے دین کو دنیا بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری اصلاح فرمائے. یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن ہم تھوڑا سا اگر اہتمام کریں تو جو کام ہم نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی, لیکن اگر اس میں نیت اچھی کر لیں اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے اور الحمدللہ کثیرہ پر ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. کتنا سستا سودا ہے, اللہ کا نام لے کر شروع کرو بسم اللہ پڑھ کر اور الحمدللہ کثیرہ پر ختم کر دو. دیکھیے کام کھانا تو ہم نے ہے, اب ایک یہ ہے کہ ہم ویسے کھانا شروع کر دیں ابر دبر, اور ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کر شروع کریں, تو دونوں پر بڑا فرق. ایک صورت میں ہم صرف اپنی عادت پوری کریں گے اور دوسری صورت میں ہم اپنی دنیا کو اپنے دنیا کو دین بنا دیں گے, اور جو اجر و ثواب کا باعث ہوگا ہمارے لیے. نیت کا بڑا عمل دخل ہے. ایک شخص صبح سے لے کر شام تک کھانا نہیں کھاتا. ہمارے احساس تھے یہاں سے منتقل ہو گئے ڈیفینس, تو ماشاء اللہ بہت نیک آدمی تھے, بہت نیک آدمی, لیکن وہ یہ کرتے تھے کہ سارے دن بلکہ بعض اوقات 30-30 دن 40-40 دن صرف پانی پر گزرتے ہی کچھ نہیں, پانی پر گزارا کرتے تھے. ماشاء اللہ صحت بھی بہت اچھی ان کی, بھاگ دوڑ 70 سال کی عمر میں ایسے کرتے تھے, 14-15 سال کا لڑکا بھاگتا دوڑتا, یہاں سے بھاگتے ہوئے جاتے تھے وہاں تک. یہاں تعلیم بالغا جب ہوتی تھی تو اس میں بھی وہ پڑھتے تھے شامل تھے, اس میں بھی وہ پڑھتے تھے شامل تھے 70 سال کی عمر, لیکن ماشاء اللہ یہاں سے وہاں تک بھاگتے تھے, اور اتنا بھاگتے تھے کہ 14-15 سال کا لڑکا بھاگتا. تو اب وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے, ان سے کہا بھی کہ اگر بھوکے پیاسے رہنے تو روزہ کیوں نہیں رکھے تھے, کیونکہ اگر تم اس طرح رہو گے تو اس کے بھوکے رہنے میں لفافہ ہے, بس اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. لیکن اگر تم یہی کام کہ صبح پانی پی لو بھائی, اگر پانی پہ گزارا کرنا ہے اور اس کے بعد پھر شام کو روزہ کھول لو, روزے کی نیت سے کر لو کہ بارش کا جو ثواب ہوگا یہ تمہاری دنیا جو ہے وہ دین بن جائے گی, تو ماشاء اللہ ان کی سمجھ میں یہ بات آئی. اور بعد میں پھر وہ عام طور پر یہی کرتے تھے کہ روزے رکھتے, ان کا اپنا ایک وہ پانی سے بہت سارا علاج کرتے تھے, ان میں سے ایک یہ بھی کہ بعض اوقات 30-30-40-40 دن مسلسل پانی پر گزارا کرتے. تو بہرحال نیت سے, ورنہ آدمی اگر روزہ رکھتا ہے, رمضان شریف کے روزے ہیں صبح سے لے کر شام, اگر ہم نیت نہ کریں دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ پاکا ہوگا, لیکن اگر ہم نے نیت کر لی تو وہی باعث اجر و ثواب بن جائے گا ہمارے. تو نیت کر لینے سے معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اکڑ کر مت چلو, بلکہ قرآن مجید کا حکم ہے بلا تم سے پلاؤ کے مرا ہاتھ, زمین پر اکڑ کر مت چلو, کیوں ان قلم تخلیق الارض, تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. کوئی آدمی کتنا ہی اکڑ کے چلے, ٹھوکر مار کے زمین میں سوراخ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ولن تملک الجبال طولا,
اور نہ پہاڑ جیسی بلندی تمہیں حاصل ہو سکتی ہے اکڑ کے چلنے سے. جتنا قدر اتنا ہی رہے گا, جو طاقت ہے وہی رہے گی. ایک پہاڑ کی طاقت تم سے زیادہ ہے, تم اس سے ٹکرا کے پاس پاس ہو سکتے ہو, لیکن وہ تم وہ پہاڑ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس لیے ایک شخص کو دیکھا ایک بزرگ نے اکڑتا ہوا جا رہا ہے, اور ان کی چال سے آج کی ان کی ساری پیدار ہو رہے ہیں. تو جب وہ قریب سے گزرے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی اکڑ کر مت چلو, شریعت نے اس سے منع کیا. اگر تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. وہ اپنے مال میں مست تھا تو یہ بھی اپنے حال میں مست. فرمایا کہ ہاں بھی میں جانتا ہوں تم کون ہو. اولوں کا قطرہ تم, تمہاری اول تو یہ ہے کہ تمہیں قطرہ ناپاک سے, ایسا قطرہ ناپاک کہ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک, بدن سے نکل جائے تو غسل کے بغیر بدن ناپاک. قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, پڑھ نہیں سکتے, چھو نہیں سکتے. اولوں کا قطرہ تم, تمہاری اصل یہ ہے کہ تم سب سے پہلے تو ایک قطرہ ناپاک. آخروں کا جی قتل, اور آخر یہ ہے کہ تم ایک دن مردار ہو جاؤ گے. اور درمیانی حال کیا ہے, وان تحملو بینہما قدرت, اور درمیان کی حالت یہ ہے کہ تم گندگی اٹھائے پیٹ میں لیے پھر رہو. یعنی ایک آدمی جو پیٹ میں گندگی اور نجاست لیے پھر رہا ہے, اسے اکڑنے کا کیا حق ہے؟ شو کرتا ہے بھائی, کس کے لیے کرتے ہو؟ اس لیے انہوں نے اصلاح فرما دی اور کہا کہ دیکھو میاں یہ حالت ہے بس ہماری, اول ایک قطرہ ناپاک, آخرت میں یعنی آخر انجام کیا ہے مردار, اور درمیان میں یہ ہے کہ ہم اس نجاست اور گندگی لیے پھر رہے ہیں. اس لیے شریعت کے اس حکم پہ عمل کرو کہ ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر مت جاؤ. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہم سے چاہیں کیا کرو, اب کیا میں طواف کرو, پہلے چکر ہو تین چکروں میں عمل کرو, ہم اکڑا کر کے چلو خوب اکڑو, کون منع کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے کہ اکڑو تو خوب اکڑو, اب نہیں اکڑو گے تو اللہ میں پھر ناراض ہوں گے بھی کیوں لیا کرو. اللہ تعالیٰ حکم دے تو خوب اکڑو, دشمن سامنے ہو تو اس وقت حکم یہ بھی ہے کہ اپنے بالوں کو بھی آپ سیاہ کر سکتے, بالوں کو سیاہ کر سکتے ہیں تاکہ دشمن پر روک تاری ہو کہ میرے سامنے کو بوڑھا نہیں کھڑا ہو بلکہ جوان آدمی ہے, اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کہے اس کو حکم دے تو اللہ کے حکم پر اپنی جان قربان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے ان کے ارشاد پر ہماری جان قربان. تو بس بھائی تھوڑا سے ان امور کو اگر ہم انجام دے لیں, جو کام ہم عادتاً کرتے ہیں اگر وہ زاویہ نگاہ بدلنے سے ہم عبادتاً وہ انجام دینے والے بن جائیں. تو جو بھی جتنے بھی امور ہیں شریعت کے اندر, ان کی دو ہی حیثیت ہے, ایک دنیا کی حیثیت ہے, ایک دین کی حیثیت ہے. اگر ہم وہ امور جو گھر میں انجام دے رہے ہیں دین کی نیت کر لیں, اس میں مثلا اپنی بیوی ہی سے محبت کرتے ہیں اور یہ نیت کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل سے اچھا سلوک کرے, اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے تو اس پر بھی عجر و ثواب. لیجیے خالص دنیا کا کام بظاہر ہے لیکن نیت سے زاویہ نگاہ بدلنے سے, پہلے آپ کر رہے تھے اس کی محبت میں, اب آپ کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہاں تک عمل ہے کہ آپ جب عائشہ کوئی اور بیویوں میں سے جب پانی پیتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پانی پیتی تھی جہاں سے بیوی نے پانی پیا مولا گا, تاکہ محبت کا اظہار. تو اگر کوئی شخص یہ عمل صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے, تو دیکھیے یہ دنیا کا کام دین کا کام بن جاتا ہے. اب آپ کا یہ پانی پینا اجر و ثواب, اب آپ کا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنا اجر و ثواب, اسی طریقے سے سارے کام ہمارے دین بنتے چلے جائیں گے صرف زاویہ نگاہ کی تبدیل کر لیں گے. اپنا بچہ اچھا لگتا ہے, آدمی کا دل چاہتا ہے اسے پیار کروں, گود میں لوں, کلیجے سے لگاؤں, لیکن رک جائیے ایک لمحے کے لیے. ایک تو ہے نفسانی خواہش کو پورا کرنا اپنی, کہ اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں. اب تھوڑا سا رکنے کے بعد اپنا زاویہ نگاہ بدلیے, تھوڑا سا دل میں اب یہ خیال لائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت, آپ بڑے شفیق تھے ان پر, ان سے محبت فرماتے تھے اور حتیٰ کے سلام کرنے میں بھی پہل کرتے تھے. آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سلام کرے, بڑا تو سلام کرنے گناہ سمجھتا ہے. تو اگر زاویہ نگاہ بدل لیں گے, اب جب زاویہ نگاہ بدل لیا اور یہ نیت کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے تھے, لیجیے اب اس کو کلیجے سے لگائیں گے اجر و ثواب ملے گا, آپ اس کو چومیں گے اب اجر و ثواب ملے گا. یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ کرنا بھائی کا اجر و ثواب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اگر اس کا دل سخت ہوگا اللہ تعالیٰ نرم فرما دیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم دکھاوے دنیا میں اعتبار سے یتیم کے سر پہ بیٹھے کیا حال ہے سر پہ ہاتھ پھیرے, اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس کا ہمیں, اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے اتباع سنت کی نیت کر کے ہی کام کریں. لیجیے بچوں کے ساتھ محبت کرنا شفقت کرنا یہ سب کام سنت کے مطابق ہو جائے اور اس پر اجر و ثواب ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائی جتنے بھی کام ہم انجام دے رہے ہیں اپنی عادت کو عبادت میں تبدیل کر لیں, زاویہ نگاہ تھوڑا سا بدلے, یہی کام جو ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں دین کا دین ہو جائے. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے عزیز بھائی ہم تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لیٹرین میں جاتے ہیں, لیکن وہاں جو سنت کا خیال کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے اندر اور داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخطائی. اب جو وقت ہم وہاں گزاریں گے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. اب وہاں پر جو وقت گزر رہا ہے یہ سب عبادت میں شامل ہے, اور جب آدمی باہر نکلے تو بھی دعا پڑھ غفران الحمد للہ الذی اذابنی لا وافان, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو مجھ سے میری تکلیف کو جس نے دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرما دی. آدمی سوچے خدا نہ کرے اس کا پیشاب بند ہو جائے, خدا نہ کرے اس کو نجاست جو ہے وہ نہ نکلے, تو کتنی تکلیف ہوتی. یا ایک ساتھ تھے ان کا انتقال ہو گیا, ہمارے سامنے رہا کرتے تھے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کے میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں پانی نہیں ہے, اور معاملہ یہ ہے میرا کہ مجھے نیند کے لیے گولیاں کھانی پڑتی. تو پہلے ایک گولی کھائی سامنے بنا, پھر دو, پھر تین, پھر چار, پھر دس دس گولیاں کھاتے تھے, دس دس بارہ بارہ گولیاں کھاتے تھے. اس سے یہ ہوا کہ وہ دائمی قبض کے بچارے بیمار ہو گئے, مریض ہو گئے. اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں اجابت صحیح طور پہ کر نہیں سکتا جب تک بیٹھا ہوں میں وہاں پر مستقل پانی نہ بہاتا رہوں. یعنی یہ صورت ہو گئی, بہت پریشان بچارے. تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اجابت سے فارغ کرا دیا کسی کو. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, ہم اس کا استعمال تو کریں. خدا نہ کرے پیشاب پخانا بند ہو جائے تو آدمی کی جان گلی میں آ جاتی ہے, اسپتالوں میں داخل ہونا پڑتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک صاحب کی بڑی رخ خراب ہو گئی, اب وہ ایک مدت سے بیمار ہے. میں دیکھتا ہوں ان کے چہرے پر ورم آیا ہوا ہے, ملتے رہتے ہیں کبھی کبھی, سماجی آدمی ہے, لیکن بیچارے مسجد میں اس لیے نہیں آتے کہ وہ مریض ہیں. لیکن ان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کروں کیا, اگر آپریشن کراتا ہوں تو پھر وہ پخانے کی تھیلی الگ سے لگ جائے گی اور مستقل اس کے اندر آتی رہے گی نجاست گندگی. تو اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں کہ اللہ نے ہمیں آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہم جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں, یہ اس کی اتنی بڑی نعمت. لیکن ہم کبھی خیال بھی نہیں کرتے اس چیز کی طرف کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت. لیکن خدا نہ کرے کسی کا پیشہ پخانا بند جائے, اس سے پوچھے پھر کتنی بڑی نعمت ہے, آدمی محتاج ہو جاتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی ہم اپنی عادتوں کو عبادت میں تبدیل کر لیں. چھوٹے چھوٹے سے کام جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں گے, انشاءاللہ وہ کام عبادت بن جائے. اور اگر ان کاموں کو ہم عادتن کریں گے تو اس میں پھر ہمارے لیے کوئی نہیں ہو. ہم اپنے بچوں کے لیے صبح سے لے کر شام تک مارے مارے پھرتے ہیں, اس میں کہنے کہ بھائی طلب رزق حلال یہ بھی ایک فریضہ ہے, بادل فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ دار لگایا کہ اپنے بچوں کو تم رزق حلال پہنچاؤ, ان کے لیے محنت کرو, کوشش کرو. تو کسب حلال جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے. تو اگر ہم یہ سمجھ کر کے اپنے بچوں کو رزق حلال پہنچائیں گے, ہم محنت کریں گے, انشاءاللہ یہ بھی آپ کو ثواب اجر ثواب ملے گا. بڑا جتنے بھی امور ہیں, جتنے بھی کام ہیں, آدمی سارے کام انجام تو دیتا ہی رہتا ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہ آدمی اپنی نیت کو تبدیل کر لے, اور نیت کی تبدیلی سے انشاءاللہ جو کام عادتاً ہم انجام دیتے ہیں یا دنیا کے طور پہ ہم انجام دیتے ہیں وہ ہماری دین بن جائے گی. یہ سودا بہت ہی سستا ہے. آج بس یہ چند باتیں ذہن میں آئیں کہ ان کو میں عرض کر دوں, اس لیے کہ بعض امور کی طرح بہت سی حفتیں ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے کام بعض اوقات ذہن میں آتے ہی نہیں. اس لیے اگر ہم ان کو انجام دے لیں تو انشاءاللہ یہی چیز ہماری دنیا جو دین بن جائے گی, اور انشاءاللہ یہی چیزیں ہمارے نجات کا ذریعہ بھی بن جائیں گی. اور ایک عادت ہمیشہ یہ ڈال لیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی راحت آسانی عافیت کا معاملہ ہو اللہم لک الحمد ولک شکر کی عادت ڈال لیں. اللہ تمام تعریف آپ کے لیے, شکر آپ کے لیے. اپنے گھر پہنچے ہیں, عافیت کا معاملہ ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں. گھر سے عافیت سے جا رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور سواری آسانی اور عافیت ساری اللہ نے عطا فرما دی اللہ کا شکر کریں، اپنے آفس یا دکان میں پہنچ گئے عافیت کا معاملہ کوئی جو ہے وہ بری خبر نہیں ہے الحمدللہ و شکر اللہ کریں، یہ انسان عادت ڈال لے. اللہ تعالیٰ نے ہر غم سے پریشانی سے نجات دے رکھی ہے، الحمد للہ و شکر اللہ کرے، انشاءاللہ ان سارے امور کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اور اضافہ فرماتے رہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو باتیں آپ نے کہلوائی ہیں اپنی رضا کے لیے اس کو قبول فرما دیں، یا اللہ اپنی رضا کے لیے اس کو قبول فرما دیں. اے اللہ سے انہیں ان باتوں پر عمل کے ہمیں توفیق عطا فرما اور انہیں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جو ہم عادتوں انجام دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہماری ان عادتوں کو عبادت میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ ہماری اس دنیا کو دین بنا دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. آپ کی ذات کی محبت، آپ کے اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں اے اللہ پیدا فرما دیجیے. عافیت کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دیجیے ہر قسم کے شر سے فتنے سے. اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اپنی پناہ میں عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ میں ہمیں رکھیے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، کسی کے آگے ذلیل نہ فرمائیے، کسی کے آگے رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. اے اللہ نفسانی خیالات و وساوس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس سے زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. اے اللہ انتشار اور اختلاف سے محفوظ فرما. اللہ العالمین مسلمانوں کی جتنی جماعتیں ہیں اپنے فضل و کرم سے سب میں اخلاص پیدا فرما دے، سب کو باہم شیر و شکر فرما دے، ایک دوسرے کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ بغض اور عداوت کو ہمارے دلوں سے نکال دیجیے. اے اللہ حسد اور کبر کو ہمارے دلوں سے نکال دیجیے. یا اللہ محبت ہے تو تیرے لیے ہو، دشمنی ہے تو تیری وجہ سے ہو، دوستی ہے تو تیرے لیے ہو. اے اللہ نفسانی خیالات و وساوس سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ شیطان کے خیالات سے، شیطان کے مساوس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اس صاحب کا بچہ 6.5 سال کا کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، کیا فرمائیے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اسے شفا کامل عطا فرما دے. اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل حاضر عطا فرمائے. اور جنہوں نے نہیں بھی کہا اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے کون بیمار ہے، کیا ہمارے عزیزوں میں سے، رشتے داروں میں سے، اپنے فضل و کرم سے سب کو صحت کامل حاضر عطا فرمائے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اور ان کے رشتے رہے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے رشتے عطا فرما دیجیے، زور کے رشتے عطا فرما دیجیے، عافیت کے رشتے عطا فرما دیجیے، آپس کی محبتیں اور پیار عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں لیکن کسی وجہ سے اپنے گھروں میں پریشان ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے زوجین میں محبت پیدا فرما دے، گھرانوں میں محبت پیدا فرما دے. اے اللہ اصطلاح اور آزمائش سے نکال دے، آخر کے معاملے فرما دے. اے اللہ ہمارا آپ کسی کا کوئی نہیں، آپ ہی ہمارے ماؤں مل جائیں، آپ ہی ہمارے اے اللہ آپ ہی ہماری لاج رکھنے والے ہیں، آپ ہی سے ہم اے اللہ گلا اور شکوا کرتے ہیں اور کسی سے نہیں کرتے، اپنے ذوق کا شکوا کرتے ہیں کہ ہم ضعیف ہیں جسمانی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی. اے اللہ آپ ہمیں قوی فرما دیجیے، ہمیں کسی کے اے اللہ ہاتھ میں کلونا نہ بنائیے، اے اللہ ہمیں کسی کے آگے ضرور نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں کسی کے آگے رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ بلکہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اپنی مضبوط حفاظت اور تناؤ ہے میرے لیے. اے اللہ آپ ہی ہمارے ماؤں مل جائے، آپ ہی ہمارے ٹھکانے ہیں، آپ ہی ہمارے خالق کا مالک ہے، آپ ہی ہمارے ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، اپنے فضل و خاص سے ہماری ضرورتوں کو اے اللہ آپ ہی پورا فرما دیجیے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، کسی کے آگے غریب نہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یہاں پر دین اور شریعت کو اللہ نافذ فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو تیرا خوف رکھنے والے ہوں، تجھ سے اور تیرے حبیب صلی اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کرنے والے ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسے حکمران ہمیں عطا فرمائیے. اللہ العالمین اپنے فضل و کرم سے خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی کو
اے اللہ ختم غالب گری سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ سکون قائم فرما دیجئے، آپس کی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو فرقہ واریت ہے اس کو ختم فرما دیجئے، اسی طریقے سے اللہ کے دوسرے لوگ سازشیں کر رہے ہیں، اہل دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، عبادت گاہوں سے دور کر رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں اپنے فضل و خاص سے، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو تباہ و برباد فرما، لوگوں میں رسوا فرما، اے اللہ ایسے لوگوں کا منہ کالا فرما، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں صدق و نیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا وقت آخر آ جائے تو خاتمہ ایمان پر فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، تو اللہ اپنی اپنے دیدار ہمیں نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں آپ کی مائیت نصیب فرما، تو اللہ اپنی رضا اور رضوان عطا فرما، تو اللہ میں جنت الفردوس عطا فرما، تو اللہ میں جنت الفردوس عطا فرما، تو اللہ میں جنت الفردوس عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حیض کوثر کی پلا، اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول و منظور کر دیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد. اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل حاضر عطا فرمائے، اور جنہوں نے نہیں بھی کہا اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے کون بیمار ہے، کیا ہمارے عزیزوں میں سے رشتے داروں میں سے، اپنے فضل و کرم سے سب کو صحت کامل حاضر عطا فرمائے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اور ان کے رشتے رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے رشتے عطا فرما دیجیے، زور کے رشتے عطا فرما دیجیے، آخر کے رشتے عطا فرما دیجیے، آپس کی محبتیں اور پیار عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں لیکن کسی وجہ سے اپنے گھروں میں پریشان ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے زوجین میں محبت پیدا فرما دے، گھرانوں میں محبت پیدا فرما دے، تو اللہ ابتلاء اور آزمائش سے نکال دے، آخرت کے معاملے فرما دے، تو اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ ہی ہمارے ماں و مل جائیں، آپ ہی ہمارے اے اللہ آپ ہی ہماری لاج رکھنے والے ہیں، آپ ہی سے ہم اے اللہ گلا اور شکوہ کرتے ہیں، اور کسی سے نہیں کرتے، اپنے ذات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم ضعیف ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی ایمانی اعتبار سے بھی، اے اللہ آپ ہمیں قوی فرما دیجیے، ہمیں کسی کے اے اللہ ہاتھ میں کلوڑا نہ بنائیے، اے اللہ ہمیں کسی کے آگے ضرور نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں کسی کے آگے رسوا نہ فرمائیے، اے اللہ بلکہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اپنی مضبوط حفاظت سے تباہ رہے میرے لیے، اے اللہ آپ ہی ہمارے ماں باپ مل جائے، آپ ہی ہمارے ٹھکانے ہیں، آپ ہی ہمارے خالق و مالک ہیں، آپ ہی ہمارے ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، اپنے فضل و خاص سے ہماری ضرورتوں کو اے اللہ آپ ہی پورا فرما دیجیے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، کسی کے آگے غریب نہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یہاں پر دین اور شریعت کو اللہ نافذ فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما دیجیے، اے اللہ کی تیرا خوف رکھنے والے ہوں، تجھ سے اور تیرے حبیب صلی اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، آپ وسلم کے طریقے سے محبت کرنے والے ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسے حکمران ہمیں عطا فرمائیے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کے راضی کو اے اللہ قتل و غارت گری سے محفوظ فرما دیجیے، یا ہم نے سکون قائم فرما دیجیے، آپس کی محبتیں عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو فرقہ واریت ہے اس کو ختم فرما دیجیے، اسی طریقے سے اللہ کے دوسرے لوگ سازشیں کر رہے ہیں، اہل دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، عبادت گاہوں سے دور کر رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں اپنے فضل و خاص سے، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو تباہ و برباد فرما، لوگوں میں رسوا فرما، اے اللہ ایسے لوگوں کا منہ کالا فرما، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں صدق و نیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا وقت آخر آ جائے تو خاتمہ ایمان پر فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، تو اللہ اپنے دیدار ہمیں نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں آپ کی مائیت نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا اور رضوان عطا فرما، اے اللہ میں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ میں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ میں جنت الفردوس عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حیض کوثر کی پلا، اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول و منظور کر دیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد.